أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آيات نمبر 47 اور دورہ جو چل رہا ہے اس کا موضوع ہے کیا قرآن میری ترجیح ہے. بنی اسرائیل کی کہانی سے زیادہ ہمیں تاریخ میں اور قرآنی صحائف میں اور قصص الانبیاء میں اس دنیا کی تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے, مذہبوں کی تاریخ میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغامات کی تاریخ میں, بنی اسرائیل کے قصے سے زیادہ ہمیں کہیں اس بات کی مثال نہیں ملتی کہ جب ایک قوم اللہ کے پیغام کو پس پشت ڈال دے تو پھر اس قوم کے افراد سے انفرادی طور پر اور اس قوم سے ایک قوم کے لحاظ سے کس قدر فساد چلتا ہے اور کس قدر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور کس قدر نقصان ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر اور ان کے پیغمبروں کا ذکر اور ان کی کہانیاں کسی بھی قوم سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ نصارہ جو ہیں یہ اللہ کو, گاڈ کو فادر کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر نعوذ باللہ اس اللہ کا بیٹا تھا. آج دنیا میں آپ ان قوموں کے حالات دیکھیں, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے پیارے ہیں کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے, ان سے میری یہ گزارش ہے کہ قرآن میں ان کا جو حشر بیان کیا گیا ہے وہ ذرا دل کی آنکھوں سے سمجھ کر پڑھیں تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کسی کا ذکر زیادہ ہونا یا کسی کا مشہور ہو جانا اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ برکت کا موجب ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہو, بلکہ ان کو پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بنا کے بتایا گیا ہے. آیت نمبر 47, یا بنی اسرائیل, وہی بات ہے, اے اسرائیل کے بیٹو, اذکروا نعمتی, یاد کرو میری نعمت کو, اللتی, وہ جو, انعمتو, میں نے انعام کی تھی, علیکم, تم پر. جہاں سے ذکر شروع ہوا تھا, آپ کو یاد ہے نا بنی اسرائیل کا ذکر جہاں سے شروع ہوا تھا, وہ آیت تھی یا بنی اسرائیل, یہ آیت نمبر 40 ہے, اذکروا نعمتی اللتی انعمتو علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, اور پورا کرو میرا وعدہ, اوفی بِعَهْدِكُمْ, میں پورا کروں گا تم سے کیا ہوا وعدہ, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے ڈرو, اور اس کی پوری تشریح میں آپ کو بھیج چکی ہوں. آج اللہ تعالی اس آیت میں 47 میں بنی اسرائیل کو یہ کہتا ہے کہ میری نعمت یاد کرو, وَأَنِّي, اور یہ کہ میں نے, فَضَّلْتُكُمْ, فضیلت دی تھی تمہیں, فضلا, اللہ کا فضل ہم کہتے ہیں نا, فضیلت کا مطلب ہے پرائیورٹی دینا, ایک چیز کو ترجیح دینا. جیسے ہمیں قرآن کو فضیلت دینی چاہیے, ہمیں قرآن کے احکامات کو فضل سمجھنا چاہیے. اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں بڑی فضیلت دی تھی, علی العالمین, تمام جہان والوں پر, تمام جہانوں پر تم لوگوں کو میں نے فضیلت دی تھی. اور وہ فضیلت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس وہ کیا چیز تھی جو باقی دنیا کے لوگوں کے پاس, باقی اقوام کے پاس نہیں تھی؟ سب سے پہلے 100,000 سے زیادہ پیغمبر ان میں آ چکے ہیں. جو معلوم پیغمبر ہیں ان میں حضرت آدم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 124,000 پیغمبر, یعنی ہماری نالج کے مطابق 124,000 پیغمبر اس قوم میں آئے ہیں. سارے آسمانی صحائف اس قوم میں آئے تھے. شریعت موسوی ان کو دی گئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک قوم کو ہمارے خالق کی طرف سے، یعنی جس خالق نے انسان کو بنایا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک بہت مہنگی مشینری، ایک بہت مہنگی چیز کہیں سے خرید کے لائیں لیکن آپ کو وہ چلانی نہ آتی ہو، اور پھر ایک دم سے آپ کو اس کی یوزر مینول مل جائے، آپ کو ایک دم سے اس کو چلانے کا طریقہ سمجھ آ جائے. تو ظاہر ہے جس مشینری کے ساتھ وہ مینول نہیں ہے اور جس مشینری کے ساتھ وہ مینول ہے، ان دونوں میں کس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ کس کو آپ آسانی سے چلا سکیں گے اور کس سے آپ کامیابی سے کام لے سکیں گے؟ ظاہر ہے وہی مشینری جس کے ساتھ اس کے بنانے والے کی پوری مینول موجود ہے، وہ ساری انفارمیشن موجود ہے کہ آپ نے یہ مشینری چلانی کیسے ہے. تو بنی اسرائیل کی مثال ایک ایسی مشینری کی ہے، ایک ایسے سسٹم کی ہے جس کو اس کے خالق نے ایک پوری شریعت دی تھی کہ دیکھو ایسے چلو تو سب ٹھیک رہے گا اور سب کا فائدہ ہوگا، تمہارا بھی اور دنیا کا بھی. اور انہوں نے وہ پیغام اور وہ میسج جو ہے اس کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، بلکہ دنیا کو اور اپنے نفس کو اپنی ترجیح بنایا، جس کا نتیجہ آج ہم دنیا میں ہر طرف دیکھتے ہیں. اس دنیا میں جتنی بھی آپ کے خیال میں شر کی تحریکیں ہیں، جتنی تحریکیں آپ کو شر نظر آتی ہیں، جتنی باتوں کو آپ آج کل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا پتا یہی دجال ہو، تھوڑا سا وقت نکال کے گوگل پر بیٹھیں اور ان تحریکوں کو آپ سٹڈی کریں، تھوڑا سا وقت اس چیز کو آپ دیں، اور ان میں سے تقریباً 99% تحریکیں آپ کو فی زمانہ جو یہود ہیں ان سے ملتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر یہ ہم جنس پرستی کی تحریک ہے، ان سے شروع ہوئی ہے، اگر یہ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنے کی تحریک ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہود کے علاوہ باقی انسان انسان ہی نہیں ہیں، یہ تو سور ہیں اور یہ بندر ہیں اور ان کی عصمت اور ان کا مال اور ان کی جانیں ہم پر حلال ہیں، یہ یہود کا شروع کیا ہوا پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے تورات کے علاوہ اپنی ایک کتاب بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے تالمد. یہ ساری ریسرچ گوگل پہ پڑی ہوئی ہے، یہ باتیں مجھے کسی نے خواب میں آ کے نہیں بتائیں، میں نے بھی ریسرچ کی تھی. فحاشی کا جو سمندر آج کل آپ دیکھیں ہالی ووڈ سے چل رہا ہے، وہاں کے سارے بڑے سیٹھ اور وہاں پہ سارا پیسہ لگانے والے اور سرمایہ لگانے والے جو سرمایہ کار ہیں وہ یہودی ہیں. اگر آج کل ہم فارماسیوٹیکل کمپنی سے تنگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو زہر بنا کے ہمیں دے رہی ہیں اور ہم اس پہ ذرہ برابر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ایک دوائی کے 100-100 سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ڈاکٹر ہمیں نہیں بتاتے، بلکہ ڈاکٹر بدقسمتی سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو کمپنیوں سے شیئر لے کے وہ دوائیاں ہمیں لکھ کر دیتے ہیں خواہ ہمیں ان کا فائدہ نہ ہی ہو. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں 75-80% سے زیادہ یہود کے ہاتھ میں ہیں. اس کے علاوہ باقاعدگی سے آپ سوشل میڈیا پہ جو رونے دھونے دیکھتے ہیں کوک اور پیپسی اور نقلی کھانوں کے بارے میں اور کھانوں میں ملاوٹیں کرنے کے بارے میں اور تھیلوں میں جو کھانے بکتے ہیں ان کے بارے میں، یہ سارے سلسلے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں گھٹیا چیزوں کی ملاوٹ کرنے والے خود یہودی ہیں، لیکن ان چیزوں کی جڑیں اور یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں یہ جا کے بنی اسرائیل سے ملتے ہیں. تو یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ہر نعمت کے ہونے کے باوجود اللہ تعالی کے ساتھ سب سے زیادہ کفران نعمت کیا، کیونکہ انہوں نے اس پیغام کو اپنی ترجیح نہیں بنایا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں ترجیح دی تھی، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا سوچتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے واتقوا اور ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس، یومن اس دن سے لا تجزی نہیں بدلہ بنے گا، نہیں جزا دے سکے گا نفس عن نفس کوئی بھی جان کسی دوسرے جان کی، کوئی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، کوئی تمہیں بچائے گا نہیں۔ جس طرح تم قتل کر کے دو غلام فدیے میں دے دیا کرتے تھے، دو گھٹیا درجے کے غلام، اور سمجھتے تھے کہ ان کی جانیں تمہاری جانوں سے گھٹیا ہیں اور تم اپنی جان بچا لیتے تھے، ویسا اس دن نہیں ہوگا۔ شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، ان سے، شفاعتن، کوئی بھی سفارش۔ ابھی تو تم سینکڑوں کے حق مار کے اور لائن کاٹ کے اور بڑوں کو فون کر کے اپنے آپ کو آگے کر لیتے ہو نا، اس دن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کوئی بھی معاوضہ۔ ابھی تو رشوتیں دے کر اور حاضہ من فضل ربی کر کے اور فروٹوں کے کریٹ بھجوا کے اور باڑے سے تحفے لے کر بھجوا کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنا کام نکلوا لوگے، ہاں اس دن ایسا کوئی معاوضہ کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں تو تمہیں ربانی مدد بچا لیتی ہے، اللہ تمہارے وسیلے بنا دیتا ہے، لیکن جس دن کوئی جزا، کوئی فائدہ کسی کو کوئی بھی نہ دے سکے گا، اس دن سے ڈرو اور یاد کرو۔ پھر اللہ انہیں یاد دلاتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے۔ ان کی ہسٹری میں جو بڑے بڑے ظلم ہیں جو ان کو یاد ہیں اور جو یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جن کی دہشت آج بھی ان کی رگ رگ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان میں سب سے بڑا ظلم ان کے اوپر مصریوں نے کیا تھا، فرعون کی قوم نے۔ تو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سوء، انتہائی بری، ساء، سب سے برا، سین، الف، حمزہ، سوء، سب سے برا العذاب، عذاب پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور وہ کیا تھا، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، نوزائیدہ بچوں کو تمہارے سامنے وہ ذبح کرتے تھے اگر وہ لڑکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ تمہاری نسل کشی کر رہے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور حیات دیتے تھے، ابھارتے تھے، اٹھاتے تھے، زندہ رکھتے تھے، نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو۔ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی گہری سمجھنے کی بات ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، لیکن اللہ نے آگے یہ نہیں کہا کہ ولا یذبحون بناتکم، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو نہیں ذبح کرتے تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اگر ایسا کہنا ہوتا تو اللہ یہی کہتا۔ اللہ نے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے مردوں کی تو وہ رگے جان کاٹ دیتے تھے، ان کے تو مغز کام نہیں کرتے تھے، ایک تو وہ واقعی انہیں قتل کر دیتے تھے، انہیں ذبح کر دیتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتے تھے۔ اور ہاں، یستحیون، استحیا کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک زندگی دے کے اٹھانا، اسے ابھارنا، جس کو ہم انگریزی میں رینیسانس کہتے ہیں، یا ہم جیسے زندگی کی روح پھونک دینا ایک چیز میں، استحیا اس عمل کو کہتے ہیں۔ تو یستحیون، وہ زندگی پھونکتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں میں، بناتکم نہیں کہا، امپاورنگ آف ویمن وداؤٹ امپاورنگ دا مین، یہ اس چیز کا سبجیکٹ ہے۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، مرد اور عورت کے برابر حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے آج کی عورت کہاں پہنچ گئی ہے، وہ اپنی اصلیت بھلا بیٹھی ہے، اس کو یہ بھول گیا ہے کہ وہ تو صرف ماں بن کے اس کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، اس کو تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم یہ ایک کام ٹھیک کر لو تو تمہارا تو پیر ہی جنت پر ہے، لوگ تمہارے پیروں کے نیچے جنت ڈھونڈیں گے۔ آج کی عورت اپنی ذمہ داری، اپنا کام، اپنے فرائض مکمل طور پہ پسے پشت ڈال چکی ہے، اپنی ذات اس کی ترجیح نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، شاید آپ کو میری بات بری لگے، لیکن آج کی عورت تو خود کو بھی بھلا چکی ہے، اس کی صحت، اس کی نسوانیت، اس کا حسن، اس کے حقوق، آج اسے کچھ بھی نہیں یاد کیونکہ وہ مردوں کی برابری چاہتی ہے. اور اگر آپ اس کو آرام سے بٹھا کے ایک کپ چائے کا پلا کے پیار سے پوچھیں کہ آپ وہ کون سا کام کرنا چاہتی ہیں جو مرد کرتے ہیں, آپ اینٹیں ڈھونا چاہتی ہیں, آپ گارا اٹھانا چاہتی ہیں, آپ بس سے لٹک کے میلوں کا سفر کر کے مزدوری کے پیچھے جانا چاہتی ہیں, اور اگر آپ یہ سب کام کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے, تو آپ کا کام کون کرے گا بی بی؟ اللہ نے آپ کو ایک عورت پیدا کیا ہے, آپ کا کام کون کرے گا؟ ہر مسلمان ملک میں عورتوں کو دیے جانے والے تعلیمی وظائف کی تعداد مردوں کو دیے جانے والے وظائف سے کہیں زیادہ ہے. ذرا غور کریں, ایسا کیوں ہے؟ جبکہ نوکریاں اور کمانا اور محنت مزدوری کرنا تو مرد کا کام ہے. اور یہی عورت پھر شادی کے بعد روتی ہے کہ یہ مجھ سے گھر کا خرچہ کیوں مانگتے ہیں. تو یہ تمہاری عورتوں کو ابھارتے تھے ایک قوم کو تباہ کرنے کا طریقہ, بہترین یہ ہے کہ اس کے مردوں کو مفلوج کر دیا جائے, ان کے جسم, ان کی سوچیں, ان کے کام کرنے کی صلاحیت, ان کی غیرت, اسے مفلوج کر دیا جائے, وہ قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی. وفی ذالکم بلاءٌ, اور اس میں بڑی سخت آزمائش تھی, من ربکم عظیم, تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش. اور پھر اس سے ہم نے تمہیں نجات کیسے دی؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, وَإِذْ, اور جب فرقنا, پھاڑ دیا, فرق, تفرقہ کر دیا, الگ الگ کر دیا, بِكُمُ الْبَحْرَ, تمہارے لیے سمندر, دریا نیل پار کر کے یہ بھاگے تھے نا, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, بس ہم نے نجات دی تمہیں, واغرقنا, اور ہم نے غرق کر دیا, اسی دریا میں, اسی سمندر سے ہم نے تمہیں نجات دی, لیکن واغرقنا, اور ہم نے غرق کر دیا, ڈبو دیا آل فرعون, آل فرعون کی آل کو, وانتم تنظرون, اور تم تو دیکھ رہے تھے. اللہ کیوں ایسا کہتا ہے کہ تم تو دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ یہ واقعہ یہود میں آج تک ایسے بیان کیا جاتا ہے, فلموں میں آپ دیکھ لیں, جیسے یہ واقعی انہوں نے دیکھا ہوا ہے. تو یہ تو تمہیں یاد ہے, یہ تو آج ہی کی بات ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى, اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے, اَرْبَعِينَ لَيْلَى, 40 راتوں کا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, تو پھر تم نے وہ بچڑا بنا لیا. اب یہ جب فرعون سے بھاگ کر صحرائے سینا کو پار کر رہے تھے اور بیت المقدس جانے کی کوشش کر رہے تھے, اس دوران میں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے اور ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا کہ آپ 40 راتیں یہاں پہ گزاریں اور عبادت کریں, اور وہاں پہ ان کو شریعت دی گئی تھی. تو پیچھے سے وہ قوم جو فرعون سے بھاگی ہوئی تھی, وہ بنی اسرائیل جو پیچھے اس صحرا میں اکیلے رہ گئے, انہوں نے سونے کو ڈھال کے اس کا ایک بچڑا بنا لیا. اور یہ سارا ذکر سورہ طہٰ میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. تو تم نے وہ بچڑا بنا لیا, من بعد ہی, اس کے بعد, یعنی جیسے ہی وہ اللہ کا بندہ تم سے رخصت ہوا, تم نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ تو قائم و دائم ہے, وہ تو ازل سے ابد تک ہے, تم نے اسے بھلا دیا اور تم نے شرک شروع کر دیا. وہ انتم ظالمون, اور تم تھے ہی ظالم. ثم عفونا عنكم, پھر ہم نے معاف کیا تمہیں, من بعد ذلک, اس بات کے بعد, اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ, تم اس شریعت کے شکر گزار بن جاؤ, اس پیغمبر کے, اس معافی کے جو ہم نے تمہیں دی. وإذ آتینا موسی الکتاب, اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, والفرقان, اور وہ فرقان, وہ فرق کرنے والی آیات, برے اور بھلے کی تمیز کرنے والی وہ شریعت جو تمہیں سیاہ اور سفید سمجھاتی ہے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. معاف تو تم نے, ہم نے تمہیں اس لیے کیا کہ تم شکر گزار بن جاؤ. ہم نے آدم کو بھی معاف کیا تھا, اس نے بھی دعا کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا, اس کو ہم نے معاف کیا اور وہ شکر بجا لایا. ہم نے تمہیں بھی معاف کیا. اور شکر کرنے کا یعنی اللہ کے شکر کی تعریف آپ یہاں سیکھ لیں. شکر کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا. اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری وہ ہر کوشش اور ہر محنت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے شکر کے طور پہ. لیکن اگر اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو ہم اس کے حکم کے خلاف استعمال کریں, اس کے حکم کے خلاف ورزی, یہ جسم ہمارے لیے نعمت ہے, ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, یہ شکر ہے. ہاں ہم اس کو اللہ کے حکم کے خلاف کہیں استعمال کریں, ہماری زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارا دماغ, ہمارے حواس, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہمارا پیٹ, ہماری شہوت, ہر ایک چیز. شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. جب اللہ کے حکم کے مطابق ایک نعمت نہیں استعمال ہوتی تو پھر وہ کفر میں استعمال ہوتی ہے, پھر وہ ناشکری اصل میں کفر ہے. تو جب ہم نے تم سے شکر ایکسپیکٹ کیا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے تمہیں ہدایت بھی دے دی, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ہم نے اسے شریعت دی تھی, فرقان دیا تھا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى, اور جب کہا موسیٰ نے, لِقَوْمِهِ, اپنی قوم کو, يَا قَوْمِ, اے میری قوم, اِنَّكُمْ, بے شک تم نے, ظلمتم, تم نے ظلم کیا ہے, انفسکم, اپنی جانوں پر, بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, کیونکہ تم نے یہ بچھڑا بنا لیا ہے, فَتُوبُوا, پس تم توبہ کرو, إِلَى بَارِئِكُمْ, اپنے اللہ کے حضور میں, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, پھر تم قتل کرو اپنی جانوں کو. اس کے دو مطلب ہیں, ابھی سمجھاتی ہوں. جب آیت ختم ہوتی ہے, ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, عند بارئکم, تمہارے رب کے نزدیک, فتاب علیکم, پھر ہم نے توجہ دی ان پر, انہو, پھر ہم نے توجہ دی تم پر, یعنی اے بنی اسرائیل, مخاطب تو بنی اسرائیل ہے نا, فتاب علیکم, پھر ہم نے توجہ دی, ہم نے توبہ قبول کی تمہاری, انہو, بے شک وہ, ہوا, وہ ہی, التواب, سب سے زیادہ توجہ دینے والا, توبہ قبول کرنے والا, اور رحیم, بار بار رحم کرنے والا ہے. روایات میں بہت کچھ پڑھیں گے آپ اس واقعے کے بارے میں, بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جب انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا. پہلے میں وہ روایات آپ کے لیے بیان کر دوں. بنی اسرائیل کی اپنی روایات کے مطابق ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک آندھی چلے گی سرخ رنگ کی اور اس میں تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا, اور اس میں تم نے قتل کرنا ہے. تمہارے جو بھائی بندے, بہن بھائی, ماں باپ, بچے, تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں, بس تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. ہنگر گیمز اگر کسی نے دیکھی ہوئی ہے تو اس قسم کی صورتحال تھی کہ اتنا قتل کرو کہ تمہیں قتل کرنے والے سارے ختم ہو جائیں اور تم بچ جاؤ. انتہائی مضحکہ خیز اور بونگی بات ہے یہ, یہ ماننے کے قابل بات ہی نہیں ہے, لیکن یہ ان کی اپنی اسرائیلی روایات میں ہے جو ہماری تفاسیر میں بھی ٹپک کر آ گئی ہے. ہمارے مفسرین کے پاس چونکہ کوئی اور ریفرنس نہیں تھا, انہوں نے اسرائیلی روایات کو تفاسیر میں بیان کیا ہے کہ فقتلو انفسکم کا مطلب ہے اپنی جانوں کو قتل کرو, اپنے آپ کو قتل کرو اور مارو. اور پھر روایات میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ہزاروں بنی اسرائیل جو تھے وہ خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا, اور پھر ان کی توبہ ایسے قبول کی گئی تھی. تو ایک تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے نہیں, یہ پتہ نہیں چند سو تھے جو اسرائیل, جو بنی اسرائیل مصر سے جو بھاگ رہے تھے, چند سو تھے, چلیں ہزار ہوں گے. ہزاروں کی تعداد میں تو یہ کبھی بھی نہیں رہے, اور یہ اس وقت بھی یقیناً اتنے نہیں تھے. دوسری بات, فقتلوا انفسکم, قتل کرو اپنی جان کو, اپنے رشتہ دار, اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے, اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ اپنوں کو قتل کرو, لیکن سیدھی سیدھی بات ہے, اپنے نفس کو قتل کرو. یہ جو نفس تمہارا موٹا اندر بیٹھا ہوا ہے نا, ہاتھی جتنا نفس, جو نہ تمہیں سوچنے دیتا ہے, نہ تمہارے حواس وہ ٹھیک چلنے دیتا ہے, نہ تمہیں وہ اللہ کا حکم سمجھنے دیتا ہے, اور اس نے تمہاری روح کو دبا کے ایک طرف رکھا ہوا ہے. وہ جو اللہ کا امر تمہارے اندر تھا, آج تم اس کی آواز بھی نہیں ہے, تمہارے ضمیر کی آواز بھی اس نے دبا دی ہے. اس نفس کو قتل کرو, حکم یہ تھا. قتل نفس جو ہے, حدیث میں اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے, کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, اپنے نفس کو دبایا, اپنے نفس کو قتل کیا, تو یہ جہاد کبیر ہے. تو اللہ نے وہاں پہ ان سے ڈیمانڈ یہی کی تھی, فقتلوا انفسکم, اپنے یہ موٹے نفسوں کو کنٹرول کرو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند بارئکم, یہ واقعہ جو ہے, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ تفاسیر میں جو اسرائیلی روایات ہیں انہیں ڈسکریڈٹ کریں. اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, جیسے اللہ نے ہمارے بابا آدم کی توبہ قبول کی تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لَنُؤْمِنَ لَكَ, ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تیرے لیے, حتیٰ, یہاں تک کہ, نَرَى اللَّهَ, نہ ہم رَآ, دیکھ لیں, اللہ, اللہ کو, جہرہ, کھلم کھلا. یہ اس قوم کی آپ, یعنی ابھی تو نفس کو قتل کیا ہے, اور پھر یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ, ہم ایمان آپ پہ نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمْ, پھر تمہیں پکڑ لیا, سَائِقَتُ, ایک بجلی نے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم تو دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ بھی ان کی روایات میں مکمل ریکارڈڈ ہے. ان کی جو من گھڑت انہوں نے کتابیں بنائی ہیں تورا کو پیچھے کر کے, اور تورا میں جو انہوں نے تحریفیں کی ہیں ان میں بھی یہ واقعہ ریکارڈڈ ہے کہ ہاں, ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے, پھر ہم کوہ طور پہ گئے تھے, اور وہاں پہ اللہ نے جو ہمیں زبردست قسم کا جھماکا دیا تھا اور جو جھٹکا دیا تھا, تو ہم سب وہاں پہ مرے تھے. یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے, یہ کوہ طور پہ گئے تھے, انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. یہ واقعہ بھی قرآن میں بھی موجود ہے کہ ربی ارینی, یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اکیلے میں جو معاملہ اللہ کا ہوا تھا, تو اللہ نے کہا تھا, لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر اللہ نے ایک تجلی ڈالی اس پہاڑ پہ جو جل کے راکھ ہو گیا. تو پھر, اور اس موقع میں, وخر موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, لیکن یہ لوگ جب گئے تھے تو یہ وہاں پہ اصل میں مرے تھے, اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا تھا. اللہ اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے, ثم بعثنا کو, پھر ہم نے تمہیں اٹھایا, بعثت, ہم نے اٹھایا تمہیں, من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد. کیوں اتنی بڑی ہم نے تمہیں دوبارہ, بعث بعد الموت, اسی دنیا میں ہم نے تمہیں دی, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اتنا کچھ اللہ نے کیا, اتنی بڑی گستاخی تم نے کی, اللہ نے پھر بھی تمہیں موت دے کے اٹھا دیا, شاید تمہیں سمجھ آ جائے. اور یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ تاکہ تم شکر کرو. وزللنا, زولل, زوے لام لام, سایہ کرنا, وزللنا علیکم الغمام, اور سایہ کیا تم پر اس بادل نے. یہ جب صحرا میں چلتے تھے تو ان کے اوپر مسلسل بادل کا سایہ ہوتا تھا, تاکہ انہیں دھوپ کی تپش سے یہ بچ جائیں. وانزلنا, اور ہم نے نازل کیا, ہم نے اتارا, علیکم, تم پر, المن والسلوى, من و سلوى. اور من و سلوى کی بھی بڑی روایات ہیں کہ یہ حلوہ تھا, اور یہ ترنجبین تھے, اور یہ بٹیر تھے. قرآن میں یہ ہے کہ من و سلوى ایک آسمانی خوراک تھی. انزلنا, ہم نے نازل کیا تم پر. اب وہ جو بھی چیز تھی, وہ قرآن نے, اصل میں یہ نہیں کہ قرآن نے اس کو راز میں رکھا ہے, اس کا بتانا ضروری نہیں ہے, اس کا بتانا اس پیغام کا حصہ نہیں ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو, ہم نے تم پر آسمان سے خوراک اتاری. انہوں نے آگے پھر جا کے اس کا حشر جو کیا ہے, اس کی کہانی بھی آئے گی اسی صورت میں, بہت جلدی آ رہی ہے, چند آیات کے بعد. لیکن ہم نے تم پہ بادل کا سایہ کیا. ہیں, اگر آپ انسان کے بارے میں سوچیں, ہم نے بھی اوزون لیئر میں سوراخ تو کر دیا ہے نا, ہم نے بھی اپنے آپ کو اپنی گندگیوں کی اور اپنی آلودگیوں کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اپنی کرپشن کی وجہ سے ہم نے اپنا سارا ماحول تباہ نہیں کر دیا. اللہ نے ہمارے اوپر بھی ایک غمام رکھا تھا جو ہمیں سورج کی خطرناک ریڈیئیشن سے بچاتا تھا, ہم نے خود اس میں سوراخ کر دیا. ہم ہی وہ بنی اسرائیل ہیں جن کی یہاں بات ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. تو ہم نے تو تم پر غمام کا سایہ کیا تھا اور ہم نے تو تم پر آسمان سے خوراک اتاری تھی. جہاں پر انسان رہتا ہے ایک انسان ایک میٹر سکوئر زمین سے اپنی خوراک پیدا کر سکتا ہے. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, یہ بالکل سچ ہے. اور انسان نے اپنی خوراک کا کیا حشر کیا کہ آج اس دنیا میں اگنے والی گندم انسان کے لیے زہر ہے. جو بھی ڈاکٹر علاج کے طور پہ خوراکیں بتاتے ہیں وہ خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ گندم سے اور چاول سے اور چینی سے پرہیز کیجیے گا. اور یہ تینوں چیزیں انسان نے خود جینیٹیکلی موڈیفائی کر کے اور صرف ان کی پیداوار زیادہ کرنے کے لیے ان میں کیمیکلز اور کیمیائی مادے اور کھادے ملا کے ایسے زہر انہوں نے بنا دیے ہیں جو انسانی جسم کے لیے خوراک نہیں زہر کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو تم پہ آسمان سے کھانا اتارا تھا, اور جو اللہ نے حضرت آدم اور اما حوا کو جنت میں کہا تھا وہی بات اللہ یہ کہتا ہے, کلو من طیبات, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے, ما رزقناکم, جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. یاد ہے نا حضرت آدم کو بالکل یہی کہا تھا کہ تم یہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, ولا تقربا ہذہ الشجرہ, جنت میں یہ کہا تھا. یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے, وما ظلمونا, اور دیکھو ظلم نہیں کرنا, نافرمانی نہیں کرنی, زیادتی نہیں کرنی, حق نہیں مارنا کسی کو, کسی کو دکھ نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا. ولیکن, اور لیکن, کانو, وہ تھے, انفسہم, اپنی جانوں پر, یظلمون, ظلم کرتے ہوئے, وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے آیت نمبر 57. اور اپنی جانوں پہ جو انہوں نے ظلم کیے ہیں ان کا ذکر آگے بہت زیادہ بہت ڈیٹیل میں آئے گا. اور یقین کریں وہ سارے ظلم آج ہم اپنی جانوں پہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے پیغام کو پس پشت ڈال دیا ہے, بالکل ان انسانوں کی طرح جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا, اس کو سمجھنے والا, اس کو آگے پہنچانے والا اور اس کو اپنی ترجیح بنانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.